بارك شكرا لك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 کی تلاوت کی گئی اور اسے آگے کی چند آیات کی. تو مضمون یہ چل رہا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجرموں سے کہیں گے کہ تم الگ ہو جاؤ. یہاں پر مجرم سے مراد کافر ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ کافر اور ایمان والوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسانوں سے مخاطب ہو کر کہ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اس آیت کے تحت ہم نے کل عبادت کے مفہوم کے اوپر کچھ بات کری تھی کہ عبادت کا جو اصل مفہوم ہے وہ ہے ہر حال میں کسی کی اطاعت کرنا. جب کسی کی انسان اطاعت کرتا ہے ہر حال میں، تبھی وہ عبادت بن جاتی ہے، سجدہ کرے یا نہ کرے. ٹھیک ہے، بلکہ سجدہ کرنا جو ہے یہ بھی تو ہم اطاعت کی ہی وجہ سے کرتے ہیں نا. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیتے اور اس نماز کے طریقے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سجدہ کرنا نہ سکھاتے، تو وہ سجدہ کرنا پھر عبادت نہ ہوتا. ٹھیک ہے، تو سجدہ کرنا عبادت کیوں بنا؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھو گے تو سجدہ کرنا ضروری ہے، تو اس وجہ سے سجدہ کرنا عبادت بنا نا. اور اگر نہ کہتے تو پھر تو ہم سجدے کرتے رہتے، لیکن وہ تو عبادت نہ ہوتی. ٹھیک ہے، تو جس کے بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس کو یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ عبادت اصل میں اطاعت کو کہتے ہیں. اگر اپنی مرضی سے آپ دو ٹانگوں کی بجائے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور آپ سارے سجدے بھی کریں رکوع بھی کریں، تو کیا وہ نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. اس لیے کیونکہ آپ نے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونے والی بات جو ہے وہ اپنی مرضی سے نکالی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد انہ لکم عدو مبین، تو اس کے اندر لفظ عدو جو ہے یہ دشمن کے معنی میں دشمن کا معنی دیتا ہے. تو دشمن کا ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن کے اندر بار بار دیتے ہیں. یہ کانسیپٹ سمجھنا اور یاد رکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اسی وجہ سے ہم بار بار اپنی مختلف کلاسز کے اندر اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. تو مطلب اس دشمن کا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا کا نظام بنایا ہے، اس دنیا کے نظام کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن تھا کہ وہ صرف دوستی کا نظام رکھتے، دوستوں کا نظام رکھتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں فرمایا. جہاں اللہ تعالیٰ نے دوستی کا نظام رکھا اور دوستوں کو رکھا، وہیں اللہ تعالیٰ نے دشمنی اور دشمنوں کا نظام بھی رکھا. ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو کیا فرمایا؟ پورے جہان میں اعلان فرما دیا اس جدود آدم کہ آدم کو سجدہ کرو. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا یعنی آدم کی تخلیق اللہ تعالیٰ کا ایک عمل تھا. اس کے بعد دوسرا عمل کیا تھا؟ اعلان کرنا کہ آدم کو سجدہ کرو. ٹھیک ہے، اس اعلان کے نتیجے میں کیا ہوا؟ سب نے سجدہ کیا. فسجد الملائکہ تو کلہم اجمعون، سب نے ایک ساتھ سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، الا ابلیس. رائٹ، کان من الجن ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم کا انکار کیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، اس کا یہ عمل جو ہوا نا اللہ کے حکم کے نتیجے میں ہوا، تو اس عمل کے بعد کیا ہوا شیطان کے، کہ یہ شیطان جو ہے وہ دھتکار دیا گیا، ٹھیک ہے، کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، انکا رجیم، تم دھتکارے ہوئے ہو، تم مردود ہو۔ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مردود قرار دے دیا تو پھر کیا ہوا، نیکسٹ عمل کیا ہوا کہ شیطان نے پھر آدم علیہ السلام سے دشمنی کی قسم کھا لی، دشمنی کی قسم کھا لی اور کہا کہ میں اس کو گمراہ کروں گا، چاہے جس طرح سے بھی بن پڑے میں اس کی نسلوں کو گمراہ کروں گا۔ تو یہاں سے دشمنی کی بنیاد پڑی، ٹھیک ہے، اس جہان میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ایک دشمن بنا، دشمن کریٹ ہوا، یہاں سے اینیمی کریشن ہو رہی ہے، اینیمی کریشن، ٹھیک ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے آدم کریشن فرمائی وہیں اینیمی کریشن بھی فرمائی، اور یہ دنیا کا نظام پھر کیسے چلایا کہ یہاں پر تمہارے لیے دوستوں کو بھی میں بھیجوں گا جو کہ تمہارے اصل دوست، حقیقی دوست یعنی میں، میری طرف تمہیں بلائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ایک دشمن بھی لگا رہے گا مستقل جو کہ تمہیں اس راستے سے روکے گا۔ آپ نے اپنے بچپن کے اندر بورڈ گیمز کھیلے ہوں گے، لوڈو ہوتا ہے، کیرم ہوتا ہے، اور اس قسم کے اور بہت سارے، مونوپولی اور نہ جانے کیا کیا، رائٹ، سنیکس اینڈ لیڈرز ایک بڑا زبردست بورڈ گیم ہے، سانپ اور سیڑھیوں والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بورڈ گیمز ہوتے ہیں نا یہ ایسے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کے اندر کچھ آپ کے دوست ہوتے ہیں اور کچھ آپ کے دشمن ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ بورڈ گیم سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے، دنیا کی زندگی، یہ بھی ایک بورڈ گیم کی مانند ہے ہمارے لیے، کہ اس کے اندر ہمارے لیے دوست ہوتے ہیں اور اس کے اندر ہمارے لیے دشمن ہوتے ہیں۔ دوستوں سے مدد لینی ہوتی ہے اور دشمنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، یہ گیم ہے، ٹھیک ہے۔ بچے آج کل ویڈیو گیم کھیلتے ہیں، ہم نے بچپن میں بورڈ گیمز کھیلے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ گیم ہے پورا کا پورا، ٹھیک ہے، دشمنوں سے مدد لینی ہے، دوستوں سے بچانا ہے۔ اب اگر کوئی شخص دشمنوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے تو پھر اس کا کیا ہوگا، دشمن اس کو نقصان پہنچا دے گا، ٹھیک ہے، دشمن اس کو جو ہے وہ، یعنی جیسے سنیکس اینڈ لیڈرز کا گیم ہوتا ہے، تو دشمن جو ہے وہ اس کو، اس کی جو آگے بڑھنے والی پروگرس ہے نا، کہ وہ لوڈو ڈالتے ہیں، ایک نمبر آتا ہے، پھر اس کے خانوں میں آگے آگے بڑھتے ہیں، پھر اوپر چڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن راستے میں سانپ ہوتے ہیں، تو سانپ اگر آپ کو ڈس لے تو کیا ہوگا کہ وہ سانپ کے جو پورے کے پورے بدن سے ہوتے ہوئے نیچے جو اس کی ٹیل ہے نا وہاں جا کے پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی جتنی آپ نے آگے پروگرس کری تھی، بہت وقت لگا کر کے آپ نے قدم 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 آگے بڑھے تھے، تو وہ ساری کی ساری پروگرس جو ہے وہ آپ کی ریورس ہو گئی، کیونکہ آپ سانپ سے نہیں بچ سکے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں سیڑھیاں ہوتی ہیں، سیڑھیاں دوست کی مانند ہے، ٹھیک ہے، سیڑھی کے اوپر جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو ایک دم سے اوپر پہنچ جاتے ہیں، یعنی دوست کی مدد سے تیزی کے ساتھ انسان اوپر پہنچتا ہے، اور دشمن کی وجہ سے تیزی کے ساتھ انسان نیچے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوستی اور دشمنی کا نظام چلتا رہتا ہے۔ اب دشمن جو ہوتا ہے نا، یہ شیطان جیسے دشمن کوئی معمولی دشمن نہیں ہے، یہ عام دشمن نہیں ہے دنیا کے انسانوں، یعنی جس طرح ہم عام طور پہ دشمنی کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں، اس لیے کہ جو انسان دشمن ہوتے ہیں، یہ انسان دشمن جو ہیں یہ سوتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ دشمن جو ہیں وہ ہمیں ہر جگہ دیکھ نہیں سکتے، انلیس کے آج کل کا ٹیکنالوجی والا سسٹم استعمال کریں، پھر بھی نہیں دیکھ سکے، پھر بھی ہر جگہ نہیں دیکھ سکتے نا، اپنے سرویلنس نظام کے استعمال کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ 100% نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ شیطان ایسا دشمن ہے کہ یہ سوتا بھی نہیں ہے، اور یہ ہمیں دیکھتا ہے اس طرح سے کہ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمیں، ہمارے ساتھ ہر وقت لگا رہتا ہے، یہ مستقل ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے۔ تو ایسے دشمن کے ساتھ تو بہت زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دشمن ہے نا، یہ انتہائی مکار بھی ہے، اور اس دشمن کی جو علم ہے، اس دشمن کا یہ علم جو ہے بہت زیادہ وسیع ہے، اس لیے کہ یہ ابلیس، یہ آدم کے پیدا ہونے سے پہلے سے موجود ہے، اور اس کو ابھی تک موت نہیں آئی، یہ سور کے پھونکے جانے تک زندہ رہے گا، رائٹ۔ تو یہ اتنی لمبی اس کی زندگی ہے، اب اتنی لمبی زندگی کے اندر اس کا جو علم ہے وہ اس کے تجربوں کے ذریعے سے اور اس کے مشاہدوں کے ذریعے سے کتنا بڑھتا ہوگا،
राइट اس کو تو فرشتوں کا بھی علم ہے، اس نے تو فرشتوں کے جہان کو دیکھا ہے، رائٹ اس نے تو اللہ تعالیٰ کی بات کو سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جب سے اس کو دنیا میں پھینکا گیا ہے تو اس کے بعد سے یہ انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے. تو جتنے انسانوں کو یہ گمراہ کرتا ہوگا، اس کی جو نالج بیس ہے، یعنی اس کے جو معلومات کا خزینہ ہے، یہ کتنا بڑھتا ہوگا. ٹھیک ہے، انسانوں کی فطرت کے بارے میں اس کو پتا چلتا ہوگا، کس انسان کی کیا کمزوری ہے، کیسے کیسے ماڈل کے انسان ہوتے ہیں، اور کیسے ماڈل والے انسان کو کیسے گمراہ کرنا ہوتا ہے. اس کے نالج بیس کے اندر کتنی ساری چیزیں بڑھتی رہتی ہوں گی نا. تو کتنے کروڑ ہا سال سے جو ہے یہ زندہ ہے اور آگے بھی زندہ رہے گا. تو یہ ایک دشمن ہے جس سے کہ ہمیں واسطہ پڑتا ہے. تو اب اس دشمن سے بچنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے. اسی وجہ سے نمبر ون، اللہ تعالیٰ نے اس دشمن سے بچنے کے لیے جو چیز ہمیں سکھائی ہے، نمبر ون وہ کیا ہے جی، اگر آپ لوگ بتائیں، اس دشمن سے بچنے کے لیے پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے، اس خاص ترین دشمن، تعوض. جی تعوض پڑھنا، ماشاءاللہ دونوں طرف سے بالکل یہی جواب آیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تعوض پڑھنا نہیں، پڑھنا تو زبان سے اظہار ہوتا ہے، یعنی تعوض اصل میں چیز ہوتی ہے تعوض، جو کہ دعا ہوتی ہے، اللہ تعالی سے پناہ مانگنا. اللہ تعالی کی پناہ، ہم اردو کے اندر کی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ سے دعا مانگنا کہ اے اللہ اس شیطان سے تو میری حفاظت فرما. ٹھیک ہے، تو تعوض یعنی اللہ سے حفاظت مانگنا. پھر دوسری چیز کیا ہوتی ہے، تعوض کا تو ماشاء اللہ پھر بھی سب پتا ہوتا ہے، لیکن دوسری چیز جو ہے وہ گول کر جاتے ہیں. دوسری چیز کیا ہوتی ہے جی، جو کہ اللہ ہی نے سکھائی ہے، صرف تعوض تو نہیں سکھایا، شیطان سے بچنے کے لیے، کیونکہ یہ معمولی دشمن نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کے لیے تو سب سے پہلے پروردگار سے ہی پناہ مانگنی ہوگی، کی ہی پناہ مانگنی ہوگی، جڑے رہنا. اچھا، اسی کو ذرا ایسے بتائیں کہ جو کہ ہر مسلمان کے سمجھ میں آ سکے. رائٹ، یہ تو صرف جو تصوف میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو یہ جملہ سمجھ میں آ سکتا ہے نا. تو ایسا جملہ، ایسا لفظ بتائیں کہ جو کہ ہر مسلمان جس سے انکار نہ کر سکے. مان کے چلنا بھی یہ تو سب سے مشکل کام ہوتا ہے جی. تو دوسرا کام کیا سکھایا اللہ تعالی نے، اس شیطان سے بچنے کے لیے. جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، نماز قائم کرنا. جی دوسرا کام جو سکھایا اللہ تعالی نے وہ ہے سنت پر عمل کرنا. ٹھیک ہے، سنت کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا. یہ نبی جو ہیں یہ تمہاری شیطان سے حفاظت میں عملی طور پر مدد کریں گے. ٹھیک ہے نا، یہ تمہیں گائیڈ کریں گے، یہ تمہیں اس سے بچنے کے طور طریقے سکھائیں گے، یہ تمہیں اس کی جو اس کے جو جو یعنی جو دھوکے ہیں، ان دھوکوں سے تمہیں آگاہ کریں گے، یہ تمہیں عبادتوں کے طریقے بھی سکھائیں گے، یہ تمہیں ذکر کرنے کے طریقے بھی سکھائیں گے، یہ تمہیں گھر میں زندگی گزارنے کے طریقے بھی سکھائیں گے، یہ تمہیں انسانوں کے ساتھ معاملات کرنے کے طریقے بھی سکھائیں گے. یہ سب طریقے کیا ہیں؟ یہ سب طریقے جو ہیں عمل کیا جائے تو ان سے انسان کو ثواب ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ طریقے جو ہیں یہ شیطان سے حفاظت کا بھی کام دیتے ہیں. تو یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ یہ سب نبیوں سے آتا ہے، اور یہ جو طریقے ہیں انہی طریقوں کو نبیوں کی سنت کہا جاتا ہے. تو دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی انسان کو شیطان سے بچنے کے لیے وہ ہے سنت پر عمل کرنا. ٹھیک ہے، اب ساری کی ساری تفصیل یہ ہے کہ جی سنت ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سنت ہوتی کیا ہے، یہ علم حاصل کرنا کہلاتا ہے، اور علم حاصل کرنے کے اندر انسان کو وقت لگتا ہے. تو ہم ساری کی ساری بیٹھ کے ابھی آپ کو سنت تو نہیں بتانے لگے یہاں بیٹھ کر کے، ٹھیک ہے، لیکن اتنا سا ضرور سمجھ لیں کہ سنت جو ہے وہ صرف چند ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے، بلکہ سنت کے کم از کم تین درجے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک بات یہ ہے کہ سنت تین درجے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ درجے کیا ہیں؟ ایک ہوتا ہے نمبر ون ظاہری سنتیں، یہ سب سے کمتر درجہ ہے، اگرچہ کہ یہ سنت ہے اور سنت کوئی بھی کمتر ہوتی نہیں ہے، لیکن دوسرے درجوں کے مقابلے میں اپنے یعنی ودن سنت کے درجے یہ سب سے کمتر درجہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم کسی اور چیز سے مقابلہ نہیں کر رہے اس کا، لیکن اپنے ہی سنت ہی کے درجوں میں سے یہ پہلا اور سب سے چھوٹا درجہ ہے، ظاہری سنتیں، لیکن یہ کم اہم ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل بھی کم اہم نہیں ہے. دوسرا درجہ سنت کا ہوتا ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ پہلا تو نبی علیہ السلام کے ظاہری اعمال تھے، جیسے کیسے کھانا کھاتے تھے، سیدھے ہاتھ سے کھاتے تھے، بیٹھ کے کھاتے تھے، فلانا سیدھا پیر جو ہے وہ مسجد میں ڈالتے تھے اور گھر کے اندر سیدھا پیر ڈالتے تھے اور الٹا پیر باہر نکالتے تھے، باتھ روم میں اس طریقے سے جاتے تھے، اس طرح کا کپڑا پہنتے تھے، اس طرح کا رنگ پسند کرتے تھے، اس طرح کی خوشبو پسند کرتے تھے، اس طرح کا مسواک کیا کرتے تھے، یہ ساری ظاہری سنت، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا درجہ ہے سنت کا. سنت کا دوسرا درجہ یہ کہلاتا ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے؟ یعنی انسانوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن ان اخلاق کے اندر ایک بات شرط ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اخلاق جو ہوتے تھے یہ اللہ کی رضا کی خاطر ہوتے تھے، یہ کسٹمر ریلیشن شپ والوں کی طرح نہیں ہوتے تھے، کسٹمر سروسز ڈیسک والوں کی طرح کے اخلاق نہیں ہوتے تھے کہ جب آپ ان کو فون کرتے ہیں کسی کمپنی کے کسٹمر سروسز والوں کو تو وہ بہترین میٹھے لہجے کے اندر آپ سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہاؤ کین آئی ہیلپ یو، از دیر اینی تھنگ آئی کین ڈو فار یو، کتنے پیاری اور میٹھے لہجے کے اندر آپ سے بہترین اخلاق میں بات کرتے ہیں. پھر اگر آپ ان کے آفس میں چلے جائیں تو وہ جو ریسپشنسٹ ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے بچھ جاتی ہے، وہ آپ کو وہ پھر آپ کو کسٹمر سروسز والوں کے حوالے کر دیتی ہے، پھر کسٹمر سروسز والے جو ہے وہ آپ کے بہت زیادہ اکرام کرتے ہیں. لیکن یہ سب وہ کیوں کرتے ہیں، اتنے اچھے اخلاق سے وہ کیوں پیش آتے ہیں؟ تاکہ آپ ان کے کسٹمر بن جائیں، یا اگر پہلے سے بنے ہوئے ہیں تو پھر ہمیشہ ان کے کسٹمر رہیں، یہ ان کی نیت ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کے اخلاق اس وجہ سے نہیں ہوتے تھے. نبی علیہ السلام بھی کسٹمر بناتے تھے، نبی علیہ السلام بھی کسٹمر کو ریٹین کرتے تھے، لیکن یہ کسٹمر کی ریٹینمنٹ کس لیے ہوتی تھی؟ تاکہ وہ کسٹمر جنت میں پہنچ جائے اور جہنم سے بچ جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دین اسلام کی جو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہے نا، یہ بھی کسٹمر ریلیشن شپ ہی ہے، یہ بھی سیلز ڈپارٹمنٹ ہی کا کام ہے. لیکن یہاں پر آپ سیل کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی محبت سیل کر رہے ہوتے ہیں، جنت کو سیل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی نا، اگر ہمیں اور کچھ سمجھ میں نہ بھی آ رہا ہو نا، تو بھی کم از کم ہم کسٹمر ریلیشن شپ والوں سے ہی دین بھی سیکھ سکتے ہیں، اچھا خاصا دین تو ہم ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں، اخلاق نبوی کی سنتیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہمیں توفیق نہیں مل رہی ہے کہ ہم حدیث پڑھیں اور مشائخ کی صحبت میں اٹھے بیٹھیں، تو چلیں کسٹمر ریلیشن شپ والوں سے ہی سیکھ لیں اور نیت اپنی آخرت کے لیے بنا لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اخلاق نبوی کی سنت. تیسری سنت کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کیفیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ کیفیات نبوی جو ہیں یہ اللہ کی محبت سب سے پہلے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر کے خشیت، جس کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی ایسی محبت کہ جس کے اندر اللہ کی ناراضگی کا خوف شامل ہو، یعنی ایسی محبت جس میں خوف بھی شامل ہو، اس کو خشیت کہتے ہیں. اور یہ خشیت جو ہے یہ سب سے افضل چیز ہوتی ہے جو کہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اگر یہ خشیت نہ ہو تو پھر کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں، کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں، اگر خشیت نہ ہو تو. تو اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ خشیت سے ملتی ہے. تو خشیت جو ہے یہ بھی ایک کیفیت کا نام ہے، یہ دل کی کیفیت ہے جو نبی علیہ السلام کے سینے مبارک کے اندر سب سے زیادہ موجود تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیفیات نبی، آخرت کی فکر اپنے لیے بھی، اپنے آل و اولاد کے لیے بھی، پوری امت کے لیے، یہ جو فکر ہے یہ بھی کیفیت ہے، خیر خواہی کا جذبہ، ہر ایک کے لیے خیر خواہی، ہر ایک کو نقصان سے بچانے کی فکر، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک کیفیت کا نام ہے. ڈر کی کیفیت اور بہادری، یہ بھی کیفیت کا نام ہے، یہ ساری چیزیں. تو یہ کیفیات نبوی یہ سنت کا تیسرا درجہ ہے. تو یہ تین درجے ہیں سنت. اور پھر ایک اور بات ہے جس کو کہ عموماً ہم ڈسکس نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ یہ سنت جو ہے نا، یہ صرف جو ہے وہ ون سائیڈڈ اعمال کا نام نہیں ہے. کہ ایک شخص جو ہے وہ ظاہری سنتوں پہ عمل کرنا شروع ہو جائے، پھر اپنے اندر جو ہے وہ اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرنا شروع ہو جائے اور بڑے اچھے اخلاق بنا لے، پھر تیسری چیز جو ہے وہ اپنے اندر کیفیات پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ تسبیحات پھیرنا شروع ہو جائے اور مراقبے کرنا شروع ہو جائے، اور رائٹ پھر وہ اپنے اندر جو ہے وہ کیفیات بھی پیدا کر لے، ٹھیک ہے؟ یہ تو تین درجے ہو گئے نا، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ون سائڈڈ ہے، ون ڈائمینشنل کہلائے گا یہ، ٹھیک ہے؟ لیکن سنت جو ہے یہ صرف ون ڈائمینشنل نہیں ہے، بلکہ سنت ملٹی ڈائمینشنل چیز ہے، یہ سیکنڈ تھرڈ بلکہ شاید فورتھ ڈائمینشن بھی اگر آپ داخل کرنا چاہیں تو یہ ایک مکمل فور ڈائمینشنل چیز ہے جس کو کہ کہتے ہیں ماڈل، ٹھیک ہے؟ ماڈل کہیں گے اس کو، جیسے آپ کوئی ایک ماڈل بنائے نا، کہ اگر کچھ لوگ آرکیٹیکچر تھوڑا بہت جانتے ہیں یا تھوڑا بہت بھی انہوں نے اس طرح کی چیز پڑھی ہے تو کنسٹرکشن والی، یا تو وہ ماڈل کا کانسیپٹ سمجھتے ہیں، ماڈل جو ہوتا ہے نا یہ ون ڈائمینشن نہیں ہوتا کہ ایک طرف سے آپ ایک لائن کھینچ دیا تو لائن کھینچ دینے سے کوئی ماڈل نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کوئی اسکوائر کوئی باکس بنانا پڑتا ہے، وہ کم از کم تھری ڈائمینشنل ہوتا ہے، اس کو ماڈل کہتے ہیں۔ تو سنت جو ہے وہ ایک ماڈل کا بھی نام ہے، کیا مطلب؟ کہ سنت جو ہے نا وہ صرف اپنے ذاتی اعمال اور صرف ایک شخص کے اکیلے بیٹھ کر کے کچھ کر دینے کا مطلب نہیں، بلکہ اس کے اندر دوسرے انسانوں کے ساتھ انٹریکشن بھی شامل ہے، اور یہ ایک نبی علیہ السلام جو ماڈل لے کر کے آئے تھے، جس کو قرآن کے اندر اسوہ حسنہ کہا گیا۔ اسوہ حسنہ کو کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں؟ There is the best model in you, in the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم for you. نبی علیہ السلام میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین ماڈل ہے۔ تو ماڈل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ایک ذات نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا نظام، جو کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں اسٹیبلش کیا، یہ پورا کا پورا نظام تھا۔ اس نظام کے اندر صرف نبی علیہ السلام کی ذات نہیں تھی، بلکہ نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی اس میں شامل تھے۔ اس کے اندر صرف ایک ٹیچر نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر اسٹوڈنٹس بھی تھے۔ اس کے اندر صرف ایک ڈاکٹر نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر پیشنٹس بھی تھے۔ تو یہ جو ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ، اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ، یہ ریلیشن شپ ساری مل کر کے ماڈل بناتی ہیں۔ تو اس وجہ سے صرف ذاتی اعمال جو ہیں، یہ سنت کہہ دینا، یہ سنت کے ساتھ ذاتی ہوگی، اس پورے ماڈل کے اندر اپنے آپ کو لگانا، یہ یعنی ایک نظام کا حصہ بننا، یہ بھی سنت کا حصہ ہے۔ اور یہ بلکہ جو اسوہ حسنہ والا جو کانسیپٹ ہے تو اس سے یہ بات ہمیں کنفرم ملتی ہے۔ تو یہ جو ماڈل ہے نا، یہ ماڈل پھر دراصل شیطان سے حفاظت کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی تعوذ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے اس دنیا کے اندر؟ اللہ تعالیٰ اس دعا کے نتیجے میں ہمیں کوئی دوا عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی نہ کوئی دوا عطا فرما دیتے ہیں، یہ دعا کے نتیجے میں ہوتا ہے نا۔ اور دوا کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کو سبب کہا جاتا ہے، اسباب، مینز، ٹھیک ہے؟ تو جو مینز اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں سنت پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ سے صرف زبانی طور پر نا، طوطے کی طرح سے تعوذ پڑھ دینا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور نیت یہ کرنی چاہیے کہ میں نے سنت پہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تمام سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر درجے کی سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام کا جو سکھایا ہوا طریقہ ہے، جو ماڈل ہے، اس ماڈل کے کو بھی اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں شیطان جو کہ عدو مبین ہے، اس سے حفاظت کا کام دیتی ہیں۔ یہ جو دشمن ہے، یہ اس دشمن کی جو سب سے بڑی عیاری اور مکاری ہے وہ یہ ہے کہ یہ دشمن صرف ہمیں ایک طرح سے نقصان نہیں پہنچاتا کہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈال رہا ہے، برائی کے خیالات ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں جو ہے وہ نیکی سے روک رہا ہے وغیرہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کے اس کی عیاری یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کے، ایک تو ہے نا برائی کے خیالات ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے آئیڈیاز ڈال کر کے ہم سے جو صراحتاً گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ کروا رہا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے اس کی عیاری کیا ہوتی ہے؟ وہ عیاری یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیں یہ بات بھلانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ دشمن بھی ہے، یہ دشمن بھی موجود ہے، یعنی سرے سے ہمیں دشمن سے ہی غافل کر دیتا ہے. تو دشمن سے غافل ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں رہتی نا کہ کوئی دشمن ہے جو کہ اس کو نقصان پہنچانے کے اوپر تلا ہوا ہے اور ہر وقت اس تاک میں ہے کہ اس کو نقصان پہنچائے, جب اس کو اس بات کی پرواہ اور فکر ہی ختم ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جی آپ بتائیں اگر. اور اس کے اندر ہم عمومی طور پر اپنی کلاسز کے اندر انڈیا اور پاکستان والی مثال دیتے ہیں. دونوں ملکوں نے جو ہے وہ کیا کیا ہوا ہے, کیونکہ دونوں برابر میں موجود ہیں, تو کیا ہوتا ہے پھر جب کوئی دشمن سے غافل ہو جائے, جب کسی کو دشمن کی ہر وقت فکر پڑی رہے تو وہ کیا کرتا ہے, اور جب وہ اپنے دشمن سے غافل ہو جائے بے فکرا ہو جائے تو پھر وہ کیا کرتا ہے. اس کے اندر آپ کے سامنے دو مثالیں ہیں, ایک مثال ہے انڈیا اور پاکستان کی اور دوسری مثال ہم رکھتے ہیں امریکہ اور کینیڈا کی. ٹھیک ہے, یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ کینیڈا, میرے خیال میں ہر کوئی واقف ہوگا ان دونوں ملکوں کی کیفیت اور ان دونوں ملکوں کی کیفیت میں. جی ہاں, جب یہ احساس ہوتا ہے کہ برابر میں دشمن ہے تو بارڈر کنٹرولز ہوتے ہیں, ڈیفنس کے اوپر خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیفنس اپنے ڈیفنس کے اوپر سب سے زیادہ خرچ کرتے ہیں کیونکہ برابر میں سب سے بڑا دشمن ہے جو کہ میرے وجود کو ختم کر دینا چاہتا ہے, مجھے برباد کر دینا چاہتا ہے, میری ترقی اس کو پسند نہیں ہے, تو ڈیفنس کے اوپر خرچ کرتے ہیں نا سب سے زیادہ. ٹھیک ہے, اور سب سے زیادہ مضبوط جو ہوتی ہے وہ آپ کی آرمی ہوتی ہے. تو پاکستان کا حال دیکھ لیں, یہی حال ہے نا. ٹھیک ہے, بارڈر سے حفاظت کے انتظام سے بے فکر ہو جاتا ہے, اور جب اس کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ برابر میں دشمن ہے, جیسے کہ امریکہ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ کینیڈا دشمن ہے. ٹھیک ہے, کینیڈا کوئی یو ایس اے کا دشمن نہیں ہے, اسی طرح جو ہے یو ایس اے کینیڈا کا کوئی دشمن نہیں ہے. تو برابر آپ جا کر کے دیکھ لیں وہاں کے بارڈر کے اوپر, کوئی ڈیفینس نہیں ہوتا, کوئی وہاں پر جو ہے وہ سرویلنس نہیں ہوتی, کوئی ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ادھر, رائٹ. خالی جو ہے وہ چیک پوائنٹ کے اوپر تھوڑا انہوں نے رکھا ہوتا ہے, وہ بھی کس لیے کہ جی جو ہے وہ غلط قسم کے لوگ ادھر سے ادھر نہ چلے جائیں اور ادھر سے ادھر نہ آ جائیں. ملک سے کسی کو کوئی دشمنی نہیں ہے, تو ڈیفنس میکانزم انہوں نے وہاں پہ نہیں لگایا ہوا, انہوں نے دوسری جگہوں پہ اپنے ڈیفنس کے سسٹمز لگائے ہوئے. ٹھیک ہے, تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسان شیطان سے غافل ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ ڈیفنس کا انتظام نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو ڈیفنس کا انتظام کیا ہے, ڈیفنس کا انتظام جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ہے سنت. تو جب انسان شیطان کی دشمنی سے غافل ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے, تو پھر اس کا عمل سنت کے اوپر یا تو ختم ہو جاتا ہے یا ناقص رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیفنس سسٹم کے اندر نقص آ جاتا ہے, اب وہ سنت کے تینوں درجوں پہ عمل کرنے کی فکر نہیں ہوتی اس کو, اگر کرتا بھی ہے زیادہ سے زیادہ پہلے درجے کے اوپر عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ پہلا درجہ, بہت زیادہ اگر اس نے بیانات سن لی ہو تو دوسرے درجے کی بھی تھوڑی فکر ہو جاتی ہے, اس سے زیادہ اس کو فکر نہیں ہوتی. اور سنت کے ماڈل کی جہاں پر بات آتی ہے اس کی تو اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی, ادھر تو اس کا دھیان ہی نہیں جاتا کہ جی میں نے بھی کسی ڈاکٹر کے ساتھ بھی چیک اپ کروانا ہے, میں نے کسی ڈاکٹر کے ساتھ بھی جو ہے وہ اپنا تعلق بنا کے رکھنا ہے تاکہ وہ میری روحانی بیماریوں میں میرے علاج کی میں میری مدد کر سکے, اس کی تو اس کو بالکل ہی پرواہ نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دشمنی سے کوئی دشمن کا کوئی خوف ہی نہیں ہے, کوئی فکر ہی نہیں ہے اس کی دشمن کی طرف. تو شیطان کا جو سب سے بڑا وار ہے انسان کے اوپر وہ یہ ہے کہ وہ انسان کو بھلا دیتا ہے کہ اس کا ایک دشمن بھی ہے جو کہ مستقل اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. لیکن رحمان جو کہ انسان کا دوست ہے, رائٹ, جو کہ انسان کی خیر خواہی چاہتا ہے, تو رحمان کا کیا کام ہے, رحمان ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے, بار بار یاد دلاتا ہے کہ دیکھو تمہارا ایک دشمن بھی ہے, اس دشمن سے غافل مت ہو جانا. یہ سورہ بقرہ کے ابتدا سے شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلانا, اور سورہ ناس کے آخر تک ہمیں یاد دلاتا رہتا ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, کہ یہ جو شیطان ہے نا, وسوسے ڈالنے والا شیطان, یہ تو جنوں میں بھی ہے اور تمہارے جیسے انسانوں میں بھی ہے, رائٹ. انسان کے اوپر قرآن کا اختتام ہوتا ہے, اور کون سے والے انسان کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر, آخر میں نیکوکاروں کا ذکر نہیں ہو رہا، ابتدا میں نیکوکاروں کا ذکر ہو رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، رائٹ. لیکن انتہا میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ دشمن کا ذکر ہو رہا ہے، رائٹ. دشمن کو کبھی مت بھولنا. تو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یاد دلاتے ہیں، جیسے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ پھر ہمیں یاد دلا رہے ہیں، انہ لکم عدو مبین. سورہ کہف کی جس آیت کی تفسیر ابھی آخری کلاسوں کے اندر، جو یوتھ ہماری کلاسز ہوتی ہیں جس میں سورہ کہف چل رہی ہے، تو اس کے اندر بھی ہم نے یہی اس طرح کی آیتیں ہی پڑھی تھی، ٹھیک ہے. کہ جب اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا، فسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ، ٹھیک ہے. تو وہاں پر بھی یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے اس شیطان اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر کے، حالانکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ٹھیک ہے. تو بار بار اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے مہربان دوست ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر دوست کی طرح سے ہمیشہ دشمن سے بچنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں. وَأَنِ اعْبُدُونِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عبادت کرو، یہ بھی تو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، ان اعْبُدُونِ، یہ کہ میری عبادت کرو، ٹھیک. کل بات ہوئی تھی کہ بظاہر الفاظ تو صرف یہ تھے، اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، لیکن لفظ رب کے اندر یہ ساری تفصیلات آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ عبادت کی جاتی ہے رب کی، اور رب وہ ہوتا ہے جس کے دشمن کی اطاعت نہیں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے استقامت والا راستہ، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو، مطلقاً کسی کی اطاعت نہ کرو. اگر اطاعت کرو بھی کسی کی، تو وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ اس کی اطاعت سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ملے گی، ٹھیک ہے. جیسے رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کیوں کرو؟ کیونکہ رسول کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت تک لے جاتی ہے، رائٹ. مشائخ کی، علماء کی اطاعت کیوں کرو؟ اس لیے کہ ان کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کی طرف لے کے جاتی ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، تمہارے درمیان جو اولی الامر ہیں، پچھلے زمانوں میں گزرے ہوئے اولی الامر نہیں، تمہارے درمیان جو اولی الامر ہیں، یعنی جو علم والوں کو ہم نے تمہارے درمیان زندہ سلامت رکھا ہے، وہ اولی الامر منکم ہیں تمہارے درمیان، ان کی اطاعت کرو. تو ان کی جب اطاعت کرتے ہیں تو یہ اطاعت جو ہے وہ ہمیں اللہ کی اطاعت لے کر کے جاتی ہے. اسی طرح والدین کی اطاعت اللہ کی اطاعت لے کے جاتی ہے، لیکن اگر والدین کوئی ایسا حکم کریں جو کہ اللہ کی اطاعت تک نہیں لے کے جانے والا ہے، تو پھر ان کی اطاعت نہ کرو، ٹھیک ہے. کوئی پیر صاحب آ کر کے تمہیں بولنا شروع کر دیں، ایسے حکم دینا شروع کر دیں جو کہ اللہ کی اطاعت تک لے جانے والے نہیں ہیں، ان کی اطاعت نہ کرو. کوئی رشتہ دار، کوئی تمہارا محبوب، تمہاری بیوی، تمہارا شوہر، تمہاری اولاد، کوئی بھی ایسی حکم کرنے کو کام کرنے کو کہیں گے جو کہ اللہ کی سری نافرمانی ہو، تم ان کی اطاعت نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. تو صراط مستقیم جو ہے وہ اللہ تعالی کی عبادت ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، ٹھیک ہے. یعنی کسی کی بھی اطاعت کے ذریعے سے اس عبادت اور اس اطاعت کے درجے کے انسان پہنچے، لیکن وہ صراط مستقیم ہی کہلائے گا. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور یہ شیطان، پھر اس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں، اس نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو، بہت بڑی تعداد کے میں انسانوں کو گمراہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے. کیا تم کو سمجھ نہیں تھی؟ کیا اتنی میں نے تمہیں عقل نہیں دی تھی کہ اس عقل کی بنیاد پر تم بات کو سمجھ سکو، ٹھیک ہے. تو کیا تم غور نہیں کرتے تھے؟ ٹھیک ہے نا. عقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف عقل تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، عقل کی بنیاد پر ہی سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. جو ہم کیا تھے وہ ہدایت کے دو ذریعے، انسان کو کن دو ذریعوں سے ہدایت ملتی ہے، ذرا کوئی بتائے. اس کانسیپٹ کو ذرا ہمیں بالکل کلیئر کرنا ہے نا، کہ ہدایت کے کون کون سے ذرائع ہوتے ہیں، کیسے انسان کو ہدایت ملتی ہے. جی، عقل اینڈ انبیاء، غور فکر کرنے سے. اچھا، یہ جو کانسیپٹ آپ کو اس طریقے سے پہلے سمجھایا تھا نا کہ عقل اور انبیاء ठीक है, यानी अकल इस्तेमाल करके गौर व फिक्र करना और अंबिया की बात पर कान धरना। अब इसी कॉन्सेप्ट को जो है एक थोड़ा सा मजीद तफसील के साथ समझाना है, वो ये है कि अकल और अंबिया कहने की बजाय अगर हम ये कहें कि अल्लाह ताला की दीगर मखलूकात में गौर, बल्कि दीगर नहीं, अल्लाह ताला की मखलूकात में गौर, ठीक है, अल्लाह ताला की मखलूक में गौर, गौर व फिक्र। मखलूक के अंदर दो किस्म की मखलूक होती है, एक होती है इंसान का अपना नफ्स, यानी अपने अंदर गौर, अपने नफ्स में गौर, जिसमें आपका जिस्म भी आ जाता है, जिसमें आपकी रूहानी कैफियत भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है, यानी अनफुसहिम। और दूसरी कौन सी मखलूकात होती हैं, जो कि बाहर की मखलूकात होती हैं, यानी अपने नफ्स के बाहर, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, उनको आफाक कहते हैं। आफाक, आफाक मतलब आपके अपने नफ्स के अलावा जो चीजें हैं वो सारी की सारी आफाक कहलाती हैं, ठीक है। तो अनफुस और आफाक, ये मखलूकात की दो किस्में हैं। तो मखलूकात में गौर मतलब अपने अनफुस में गौर और आफाक में गौर। आफाक से मुराद फिर सब कुछ हो गया, जमीन, आसमान, हैवानात, चरिंद, परिंद, सब कुछ, वो सब कुछ, सबका सब जो है वो आफाक के अंदर आ गया। जमाने के उतार चढ़ाव, ऊंच नीच, सब कुछ आफाक में आ गया, तो उनमें गौर, ठीक है। और दूसरी चीज क्या, के जो अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत होती है, अंबिया का जो पैगाम होता है उसके ऊपर कान धरना, ठीक है ना। तो ये कान धरना जो होता है, ये कान धरने का मतलब क्या होता है कि आप अपना कान ले जाकर के नबी के साथ चिपका देते हैं, या कोई शेख साहब जो है बात कर रहे हैं तो कान जो है वो वहां जाकर के आप फिट कर देते हैं कहीं पे, नहीं। कान धरने का मतलब क्या है, कान धरने का भी तो यही मतलब है, अकल को इस्तेमाल करना, उनकी बात को गौर से सुनना, समझने की कोशिश करना। इसके लिए भी तो अकल चाहिए होती है, बगैर अकल के आप ये कर सकते हैं। जब हम स्कूल के जमाने में थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वालदा साहिबा की खुसूसी तवज्जोआत नहीं पढ़ाई की तरफ, तो पढ़ लेते थे, नकल वगैरह नहीं करते थे, लेकिन जो दूसरे लोग होते थे ना बहुत सारे, तो वो कुछ नकल करने वाले लोग होते थे, तो उनमें ना पाकिस्तान में एक बड़ा मजे का एक फितरा है, ठीक है। वो फितरा क्या मशहूर है बच्चों में, कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। क्या? नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, यानी अगर आपको नकल करना है ना तो वो भी आप अकल के बगैर नहीं कर सकते, वरना क्या होगा, आप ऐसे बेवकूफी के तरीके से नकल करने की कोशिश करेंगे कि जो मुमतहिन होगा वो आके आपको पकड़ लेगा, ठीक है। तो भाई मुमतहिन से बचने के लिए भी जो है ना वो अकल की जरूरत होती है। क्या मतलब कि अकल के बगैर ना तो आप आफाक व अनफुस में गौर कर सकते हैं, और ना आप अकल के बगैर आप अंबिया की कान पे बात पे कान धर सकते हैं, उनकी बात समझ सकते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हमें ये अकल दी है, इस अकल से हमें ये सारे काम करने होते हैं, ये है वो अकल, ठीक है, जिसके बुनियाद पर ना हम सही और गलत में डिसाइड भी करते हैं कि जी किस चीज को हमने सही मानना है, किसको गलत मानना है, ठीक है। सही जिस चीज को हम मान रहे हैं, फिर हमने उस पर अमल करना है कि नहीं करना है, ठीक है, ये अकल का ही इख्तियार होता है ना, ठीक है। तो हर चीज किस चीज पे डिपेंड करती है, अकल पर डिपेंड करती है हमारे अंदर, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर ना इस आयत को सुन करके कोई ये ना समझे कि अफलम तकूनु ताकिरून का मतलब ये है कि जी शैतान के गुमराही से बचने के लिए सिर्फ अकल काफी है, तो पैगंबरों की तो जरूरत नहीं। इस आयत से तो ये बात भी समझ में आ सकती है किसी के ना, शैतान जो है वो किसी को ये पट्टी पढ़ा सकता है कि भाई ये आयत बता रही है कि अकल काफी है, अंबिया की या उलमा मशाइख की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अकल का मतलब यह है कि अकल के बगैर तो ना तुम मखलूकात पे गौर कर सकते हो, ना तुम अंबिया की बात समझ सकते हो, और उसके ऊपर एक यूनिवर्सल दलील, ऐसी दलील जिसे कोई इनकार ना कर सके, वो क्या दलील है कि यहां पर अकल से मुराद सिर्फ जो है वो अपनी जाती अकल के बुनियाद पर काम करना नहीं मकसूद है, बल्कि इसमें अंबिया की दावत और मखलूकात पर गौर दोनों शामिल है। उसकी दलील क्या है, उसकी दलील ये है कि जिस इंसान की अकल काम नहीं कर रही होती, यानी जिसको के मेंटली डिसेबल्ड कहा जाता है, मेंटली डिसेबल्ड इंसान जो होता है उसको शरीयत की जुबान में मजनून कहा जाता है, आम जुबान में उसको पागल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये वो होता है कि जिसका दिमाग जो होता है ना वो फिजिकली काम नहीं कर रहा होता, और दिमाग के फिजिकली काम करने की वजह से उसकी अकल भी जो होती है मफलूज हो जाती है, यही शख्स मजनून होता है। ऐसे शख्स के ऊपर शरीयत के अहकामात लागू ही नहीं होते, उसके ऊपर शरीयत की पाबंदियां है ही नहीं, उसके ऊपर नमाज की पाबंदी नहीं, उसके ऊपर रोजे की पाबंदी नहीं, ठीक है, वो मजनून आदमी है। तो जिसकी अकल काम कर रही होती है उसी के ऊपर शरीयत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। तो अकल जो है ना, ये दरअसल ये बुनियाद है। अब इस अकल को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना, यहाँ पर बस ये बात हो रही है, क्या तुमने इस अकल को इस्तेमाल क्यों नहीं किया, तुमने आफाक और अनफुस में गौर क्यों नहीं किया। तुम्हें मैंने अकल दी थी काम करने वाली अकल, अगर मैं तुम्हें मजनून बनाता तो फिर मैं तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन ही ना रखता, जैसे कि मैंने दुनिया में मजनून बनाए हैं कुछ लोग, ताकि तुम ये समझ सको कि ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी इंसान के हाथ पैर बिल्कुल सही काम करते हो, राइट, आंखें भी काम करती हो, कान भी काम करते हो, नाक भी काम करती हो, लेकिन उसकी अकल काम ना करती हो। ऐसा भी दुनिया में हो सकता है, अल्लाह ताला ने हमारी तालीम के लिए कुछ इंसानों को मजनून पैदा किया, राइट, जो मेंटली डिसेबल्ड कहलाते हैं, जैसे बच्चे पैदा होते हैं या बड़े होते हैं मेंटली डिसेबल्ड, ठीक है। तो तुम्हें तो मैंने दी थी ना ये अकल, तो तुमने इस अकल को क्यों नहीं मखलूकात में गौर करने के लिए इस्तेमाल किया और अंबिया के पैगाम को के ऊपर गौर करने के लिए इस्तेमाल किया। अगर तुम ये दो काम कर लेते तो इस शैतान की गुमराही से तुम बच सकते थे, ठीक है। हाज ही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून, अब इसका तुम अंजाम देखो कि ये है वो जहन्नम जिसका तुमसे वादा किया गया था, ठीक है। यानी जो अंबिया मैंने भेजे थे वो तुम्हें याद दिलाते थे कि तुम ना करो ऐसे काम, ना गफलत बरतो, हमारी बातों को मान लो, वरना तुम्हें जहन्नुम में जाना पड़ेगा। तो जब अब जहन्नुम में पहुंच गए हो ना, अब वहां पर ये बात याद दिलाई जाएगी कि ये तुमसे वादा नहीं किया जाता था। इस लौहल यौम बिमा कुंतुम तकफुरून, जा पढ़ो इसके अंदर आज के दिन अपने कुफर की बदौलत, ठीक है, तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं किया जा रहा, यू आर ओनली गेटिंग वट यू डिजर्व, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, जो तुमने कुफर किया था, बातों को का इनकार किया था, मानने से इनकार कर दिया था, जिद पकड़ ली थी, हठ धर्मी पकड़ ली थी, ठीक है, या दुनिया की किसी और मनफियत की खातिर, तुमने अपनी गद्दी बचाने की खातिर, तुमने अपना कोई और जो है वो जो भी तुमने अपने जिंदगी के अंदर ये सेट किया हुआ था कि मैंने ऐसा लाइफ स्टाइल ही रखना है अपनी जिंदगी में। तो अगर दीन जो है वो तुम्हारे उस लाइफ स्टाइल के रास्ते में रुकावट बनता हुआ तुम्हें नजर आता था तो तुमने दीन को छोड़ दिया, लाइफ स्टाइल को नहीं छोड़ा, ठीक है ना, मैंने जो है वो ऐसे ही रहना है। अब मौलवी साहब की जो बात है, अगर तो मेरे लाइफ स्टाइल के मुताबिक होगी तब मैं उनकी बात मानूंगा, अगर नहीं होगी तो मैं लाइफ स्टाइल को तरजीह दूंगा, मौलवी साहब की बात को रिजेक्ट कर दूंगा। अब जो है जहन्नुम के अंदर तुम पहुंचो तुम्हारी अपनी इस रिजेक्शन की वजह से, ठीक है। اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم تكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون, ये قیامت کے دن کے اس وقت کا نظارہ ہے, تصویر کشی ہے کہ جب کافروں سے ابتدائی طور پر جب سوال جواب کیا جائے گا نا, گناہگار مسلمان بھی وہاں پر, یعنی ان کے لیے الگ سوال جواب کا سلسلہ چل رہا ہوگا اور کافروں کے ساتھ الگ جو ہے وہ یعنی ان کو بیسیکلی سزا دینے سے پہلے جو ہے نا ان کے ساتھ یہ سارے معاملات بھی ہوں گے, یعنی فائنلی ان کو جہنم میں پھینکنے سے پہلے یہ سارے معاملات بھی ہوں گے کہ ان کے اعمال, ان کا کفر, یہ سب کچھ ان کو دکھایا جائے گا, ٹھیک ہے. تو جب ان کو دکھایا جائے گا تو حدیث مبارکہ اس میں موجود ہے, ہم نے پچھلے دنوں یوتھ کلاس کے اندر بھی یہ تفصیل سے یہ حدیث پڑھی تھی کہ کافر کو اللہ تعالیٰ باقاعدہ خطاب فرمائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ اے میرے بندے, ٹھیک ہے نا, میں ہو تو تم میرے بندے ہی, چاہے بے شک تم نے میرا انکار کیا لیکن تم تو بہرحال میری بندگی میں ہی ہو نا, تو تم نے جو اس دنیا کے اندر دنیا کی زندگی میں یہ سارے اعمال کیے, ٹھیک ہے, تو بھائی اب بتاؤ کیوں کیے. تو وہ مکر جائے گا, وہ ڈینائی کر دے گا, کہے گا کہ میں نے تو یعنی اللہ کی قسم واللہ ربنا ما کنا مشرکین, رائٹ, یہ کافر کہے گا اللہ تیری قسم تو میرا رب ہے, اے اللہ جو کہ میرا رب ہے, ربنا اللہ ربنا, اے یعنی اللہ میرا پروردگار, میں اس کی قسم کھا رہا ہوں, ما کننا مشرکین, میں نے کوئی شرک نہیں کیا, میں نے کوئی شرک نہیں کیا, صاف مکر جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کے جو نام اعمال ہیں اس کو گواہ کے طور پر پیش کریں گے. وہ کہے گا میں نے تو اس نام اعمال کو کبھی دیکھا ہی نہیں, میں تو ایسا گواہ کیسے مان لوں جس کو میں نے کبھی دیکھا نہیں, میں جانتا ہی نہیں اس سے. اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو اس کے سامنے گواہ کے طور پر پیش کریں گے. وہ کہے گا میں ان کو بھی نہیں جانتا, کبھی میں نے نہیں دیکھا ان کو. اللہ تعالیٰ اس کے سامنے لوح محفوظ میں جو اس کی ساری تقدیر لکھی ہوئی ہوگی اس کو بھی گواہ کے طور پر پیش کریں گے. دیکھو سب کچھ لکھا. کہتے ہیں کہے گا میں لوح محفوظ کو بھی نہیں جانتا, میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں اس کو, میں واقف ہی نہیں اس سے. ٹھیک ہے, پھر وہ خود کہے گا کہ اچھا زمین کے ٹکڑوں جن کے اوپر اس نے گناہ کیا, یہ ساری چیزیں بھی چلیں گی. پھر وہ خود کہے گا کہ اے اللہ کیا تو نے یہ نہیں کہا تھا کہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا, تو نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا. تو کہتا ہے کہے گا کہ میں تو صرف وہ گواہ ایکسیپٹ کروں گا کہ جو کہ میری اپنی جان سے ہو, جس سے میں واقف ہوں, جس گواہ سے میں تو صرف اس کی گواہی ایکسیپٹ کروں گا. نہ تو میں لوح محفوظ کو جانتا, نہ میں کرامن کاتبین کو جانتا, نہ میں جو ہے وہ نام اعمال کو کبھی میں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وقت کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے اوپر, جس سے کہ وہ بھی کلام کر رہا تھا نا اپنے اختیار سے, اپنے منہ کو استعمال کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ اس سے اس اختیار کو واپس لے لیں گے. ٹھیک ہے, اسی اختیار کو واپس لے لینا, یہی فرمایا کہ نختم علی افواہہم, ہم اس کے منہ کے اوپر مہر ثبت کر دیں گے. ٹھیک ہے نا, ایک سٹیمپ لگا دیں گے اس کے منہ کے اوپر, سی دیں گے اس کے. سینے کا مطلب کیا, سٹیمپ لگانے کا مطلب کیا, کہ اب وہ اپنے اختیار سے اپنی زبان کو استعمال نہیں کر سکے گا. جیسے ہوتا ہے نا کبھی کسی کو ایسی بیماری ہو جاتی ہے, زبان کے اوپر فالج پڑ جاتا ہے یا کوئی اور کسی قسم کی بیماریاں, کہ اس کی زبان اس کے اختیار کے بغیر چل رہی ہوتی ہے. دنیا کے اندر تو اس کو مینٹل النس کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا کوئی اور قسم کے النس, ڈاکٹر زیادہ واقف ہوں گے اس سے. ٹھیک ہے, لیکن ایسا دنیا کی زندگی میں بھی مشاہدہ اللہ کرواتے ہیں, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ اب جو اس کی زبان چلے گی اب اس کے اختیار سے نہیں چلے گی, بلکہ اللہ تعالیٰ عقل جو ہے نا, عقل, ٹھیک ہے, جس عقل کی بنیاد پر کوئی انسان بات کرتا ہے, کلام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ وہ عقل جو ہے نا وہ زبان میں فٹ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ عقل اس کے ہاتھوں میں فٹ کر دیں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آج کے دور میں ہمارے پاس سمز ہوتی ہیں نا, سمز, چھوٹی چھوٹی سمز ہوتی ہیں, ان کے اندر کتنی انٹیلیجنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, سم کے اندر جو ہے وہ بہت ساری یعنی ڈیٹا سٹورڈ ہوتا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ وائس بھی سٹورڈ ہوتی ہے, اور اس کے اندر, ٹھیک ہے, تو اب یہ سم جو ہے, یا تو آپ ایک بڑی سی مشین بنائیں اور اس پوری بڑی مشین کے اندر ایک سم ہو, صرف ایک سم ہو. ٹھیک ہے نا, سب جانتے ہیں نا سم کیا چیز ہوتی ہے. تو اس بڑی سی مشین میں ایک سم ہو تو وہ پوری کی پوری بڑی مشین جو ہے وہ ایک وجود کہلائے گی. ٹھیک ہے, لیکن اگر ایسا کریں کہ اس بڑی سی مشین کے پھر اب آپ ٹکڑے کر دیں, ٹھیک ہے نا, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر, جیسے ایک بڑا روبوٹ ہے, اس روبوٹ میں ایک ہی سم ہو تو پھر وہ روبوٹ جو ہے وہ ایک وجود کہلائے گا, اور وہ ایک بات کر رہا ہوگا اس ایک سم کی بیسس کے اوپر. لیکن اب آپ اس روبوٹ کے نا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیں, اس کا جو آرم ہے اس آرم کے اندر ایک سم لگا دیں اور اس کو انڈیپینڈنٹ انٹیلیجنس دے دیں, ٹھیک ہے نا, آپ اس کے جو ہے وہ پیروں کے اندر ایک سم لگا دیں, اب پیر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی فنکشن کر سکتے ہیں, کیونکہ بیکاز سم کی بیسس پر فنکشننگ ہوتی ہے مشینری کی. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے گویا کہ اللہ تعالیٰ عقل کی سم جو ہے نا پھر زبان میں الگ فٹ کر دیں گے, عقل کی سم ہاتھ میں الگ فٹ کر دیں گے, عقل کی سم آنکھ میں الگ فٹ کر دیں گے, اب آنکھ بولنا شروع ہو جائے گی, اب کان بولنا شروع ہو جائیں گے, اب ہاتھ پیر بولنا شروع ہو جائیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, اور اس کے پیر اس کے خلاف گواہی دیں گے, کیونکہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے انڈیویجول عقل عطا فرما دی. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, کہ جو کچھ وہ کماتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی یہ اپنی جو ایک مین سم جو تھی نا, جو اس کی عقل اللہ تعالیٰ نے اس کے پورے وجود کو دی تھی, اس عقل کی بنیاد پر یہ حکم کیا کرتا تھا اپنے پیروں کو گناہ کے کام کی طرف جانے کا, اپنے ہاتھوں کو گناہ کے کام کرنے کا, اپنی آنکھوں کو گناہ کی چیزیں دیکھنے کا, اپنی زبان کو گناہ کے کلمات کہنے کا, یہ ان سب چیزوں کو حکم کیا کرتا تھا. اب وہی ساری کی ساری چیزیں اس کے خلاف گواہی دیں گی, ہاں اس نے ہمیں یہ حکم کیا تھا, ہاں اس نے ہم سے یہ کام کروائے تھے. ٹھیک ہے, اب چونکہ یہ اقرار کر چکا ہوگا, دیکھیں اقرار کرنا کتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, پہلے اس نے اقرار نہیں کیا تھا نا, تو اللہ تعالیٰ نے اقرار کروایا اس سے, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اقرار کروایا, پہلے یہ ڈینائی کرتا رہا, بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو اس موقع اس کارنر پہ لے کر کے آ گئے کہ اب یہ انکار کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ اقرار کر چکا تھا کہ میں تو اس کی گواہی مانوں گا جو کہ میرے اپنے وجود سے ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو اقرار کر لینا کتنا امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اقرار کر جب ہم لیتے ہیں نا, تو پھر ہم سے ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی کی بات ہو رہی ہے کہ جب ہم اس دنیا کے اندر اگر اقرار کر لینا اپنی زبان سے, تو پھر ہمارے لیے عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں ایک سب کانشیس ریمائنڈر ملتا رہتا ہے کہ ہاں بھائی میں نے خود اقرار کیا تھا, میں نے خود اقرار کیا تھا کہ ہاں میں یہ کام کروں گا. تو ہمیں خود بھی ایک سب کانشیسلی, یعنی ہمیں پھر فرشتہ اللہ تعالیٰ نے صرف جن نہیں ہمارے ساتھ لگایا ہوا, صرف خناس نہیں لگایا ہوا جو کہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھی لگایا ہوا ہے ہمارے ساتھ. یہ فرشتہ جو ہے نا پھر ہمارے اس اقرار کو بھی ہمیں ریمائنڈ کراتا رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں ہم انگریزی زبان میں سب کانشیس, کانشینس بھی اس کو کہتے ہیں, ضمیر بھی ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ خالی ایسا نہیں ہوتا, بلکہ اگر ہم نے کسی کے سامنے اقرار کیا ہوا ہو تو اب وہ انسان بھی ہمیں ریمائنڈ کرا سکتا ہے کہ بھئی آپ نے خود ہی تو اقرار کیا تھا, آپ نے خود ہی تو اس بات کی حامی بھری تھی, اب آپ جو ہے وہ اس کے خلاف کیوں کر رہے ہیں. تو اس کا ریمائنڈ کرانا بھی جو ہے بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ بن جاتا ہے, ہمارے لیے ریمائنڈر بن جاتا ہے. اس وجہ سے ہمارے دین نے جو ایمان کی تعریف بتائی نا, ایمان لانے کی تعریف, وہ صرف تصدیق بالقلب نہیں بتائی کہ قلب سے جو ہے وہ آپ نے تصدیق کر دی چیزوں کی, نہیں, اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب دونوں اس کے اندر شامل فرمائے, ٹھیک ہے نا. یہ ہوتا ہے ایمان, اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب, تاکہ اقرار باللسانی جو ہے وہ ہمارے عمل کے اندر معاون بن جاتا ہے, ریمائنڈر ہمارے لیے, ریمائنڈر کی پھر اہمیت بن جاتی ہے اگر ہم نے اقرار باللسان کیا ہوتا ہے. اور تصدیق بالقلب جو ہے یہ تو ویسے ہی ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اندر سے جب تک آپ نے تصدیق نہیں کری ہے تو آپ کے خالی اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جھوٹا بھی تو اقرار کوئی کر سکتا ہے نا, رائٹ, دھوکہ دینے کے لیے بھی تو کسی کے سامنے آپ اقرار کر سکتے ہیں, بعد میں مکر بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اقرار کی اتنی اہمیت ہے, اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی قیامت میں اقرار کروا کر کے ہی پھر جہنم کے اندر ڈالیں گے. ٹھیک ہے جی, کسی کو سوال ہے پلیز آپ کچھ آگے سے پوچھا بھی کریں, ورنہ تو بولتے ہی رہوں گا میں سارے وقت. اینی تھنگ, کوئی سوال, کوئی کامنٹ؟ چلیں آگے چلیں پھر. ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم فاستبقوا الصراط فانا یبصرون, اگر ہم چاہیں تو ہم مٹا دیں ان کی آنکھیں پھر دوڑے راستہ پانے کو, ٹھیک ہے نا, یعنی جس طرح مسابقہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو فاستبقوا الصراط, راستے پر چلنے میں نا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں, فانا یبصرون, لیکن ان کو کہاں سے پھر سوجے گا. اگر ہم نے ان کے دیکھنے کی طاقت کو, ہم نے ان کے سمجھنے کی جو صلاحیت ہم نے ان کو دی ہے, اگر ہم ان سے واپس لے لیں تو صرف ان کا دوڑ بھاگ کرنا جو ہے وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بات کو سمجھ تو نہیں سکتے, کیونکہ یہ اپنی منزل کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. اب اگر کسی شخص کے آنکھوں پر آپ پٹی باندھ دیں اور اس سے یہ کہیں کہ جی آپ جو ہیں وہ ٹارگٹ پر پہنچیں, تو کتنا مشکل کام ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جو ایس ایس جی کمانڈوز ہوتے ہیں نا, ان کو یہ مشق کرائی جاتی ہے کہ آنکھ پر پٹی بھی بندھی ہوئی ہے لیکن پھر بھی آپ جو ہے نا وہ نکلنے کا راستہ وہاں سے معلوم کر لیں, نکلنے کا راستہ جو ہے وہ آپ پھر بھی معلوم کر لیں. تو یہ کون لوگ کر سکتے ہیں, جن کو کہ انتہائی درجے کی ٹریننگ دی جاتی ہے, کمانڈو ٹریننگ جس کو کہتے ہیں, ورنہ کوئی اور آدمی یہ کام کر سکتا ہے, آنکھوں میں پٹی اور کہیں کہ جی آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں, ٹھیک ہے نا, منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ آپ کو راستے کا ہی نہیں پتا, آپ دیکھ ہی نہیں سکتے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا نظام فرمایا نا, تو یہ ہدایت کا نظام جو ہے وہ راستہ بتاتا ہے کہ جی تمہاری منزل کیا ہے. صرف کشتی پر سوار ہو جانا یہ منزل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کل کا اگر کسی نے بیان سنا ہوگا تو یہ بات کل بھی یہی سمجھائی تھی, فقط کشتی پر سوار ہو جانا یہ منزل نہیں ہے, منزل تو کہیں اور ہے. اب کشتی کو تم نے اس طرف سٹیئر بھی کرنا ہے, کشتی کو وہاں پہ جا کر کے جوڑنا بھی ہے منزل کی طرف, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کا ہم سے حساب ہوگا، تو ان ساری نعمتوں کو ہم اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں، خالی جو ایسے ہی بک بک کرنا رائٹ، بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ بات کر دینا، تو یہ اس زبان کی نعمت کی بہت بڑی ناقدری ہے، ٹھیک ہے؟ تو زبان کو سنبھال کر کے ہم نے استعمال کرنا ہے، آنکھوں کو سنبھال کر کے ہم نے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ عقل کو ہم نے سنبھال کے استعمال کرنا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو موت کے وقت لے لیں گے اور پھر ہمیں نہیں لوٹائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ نعمتیں کن کو لوٹائی جائیں گی قیامت کے دن؟ آنکھوں والے کون ہوں گے؟ ایمان والے، کافر تو اندھے ہوں گے، ان کو آنکھیں نہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اسی طرح جو کافر ہوں گے تو ان کو جو زبان کی نعمت اللہ تعالیٰ لوٹائیں گے تو وہ ٹیمپرری ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے وہ زبان کی نعمت ان کو ملے گی تاکہ وہ یعنی اپنے کفر میں نا اور آگے بڑھ جائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ ڈینائی کریں گے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، پھر اس کے بعد ان سے یہ زبان کی نعمت واپس لے لی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور ان کے منہ کے اوپر ختم لگا دی جائے گی۔ تو یہ نعمت اگر ہم نے نعمتیں اپنے پاس ریٹین کرنی ہے تو ان نعمتوں کی دنیا میں قدر کرنی ہوگی۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم مس کر دیں، عَلَى مَكَانَتِهِمْ، جہاں وہ اپنے مکانوں میں موجود ہیں نا، ہم وہیں ان کو مس کر دیں، ان کی صورتوں کو مس کر دیں، ٹھیک ہے نا، بگاڑ دیں ان کی صورتوں کو، ان کی پوری کی پورے وجود کو ہم، یعنی ضروری نہیں ہے کہ جی وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے، سڑک پر آئیں گے تبھی ایکسیڈنٹ ہوگا، رائٹ، تبھی جو ہے وہ ہمارا شکار ہو سکتے ہیں، اگر ہم ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ کر دیں، اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کوئی ذلیل ہو سکتا ہے، اس کی عزت کو مس کر دیں ہم، ٹھیک ہے، اس کی جو ریپوٹیشن ہے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اس کو مس کر دیں، اس کو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے؟ صورتیں مس کرنا تو صرف ایک اس کا رخ ہے، رائٹ، کسی کی آواز مس ہو جائے اب وہ بات کرنے کے قابل نہ رہے، کسی کی بینائی مس ہو جائے اب وہ دیکھنے کے قابل نہ رہے، کسی کی سنوائی مس ہو جائے وہ سننے کے قابل نہ رہے، کسی کی عقل مس کر دیں اب وہ سمجھنے کے قابل نہ رہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو مس کر سکتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے، فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، تو پھر وہ الٹے پیر نہ چل سکیں، ٹھیک ہے، اور واپس نہ پہنچ سکیں، یعنی مس سے پہلے کی جو ان کی کیفیت تھی اب یہ اپنی چوائس سے واپس نہیں لوٹ سکتے، اللہ نے جب مس کر دیا اب یہ کوئی علاج معالجے سے تھوڑی کوئی ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کے بعد دوائیں کھا کھا کر کے جو ہے وہ یہ مس ختم ہو جائے، تو اللہ کا کیا وہ مس ہے؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جس کو ہم بوڑھا کر دیتے ہیں، اس کی عمر دراز کر دیتے ہیں، لمبی کر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ، نَكَّسَ يُنَكِّسُ تَنْكِيسًا، ٹھیک ہے، صرف نام والے جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تنکیس کس چیز کو کہتے ہیں؟ تنکیس کہتے ہیں کہ اوندھا الٹا کر دینا، ٹھیک ہے، یعنی جہاں سے آ رہے تھے نا ادھر ہی واپس کر دینا، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کے اندر کوئی صلاحیتیں نہیں ہوتی، وہ اپنا کوئی کام نہیں کر سکتا، بالکل ہی جو ہے نا وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے دوسروں کے اوپر، ٹھیک ہے نا، رونے کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے، نہ تو وہ اپنا کھانا خود سے کھا سکتا ہے، نہ تو پانی خود سے پی سکتا ہے، نہ تو اپنی نجاست کو خود سے دور کر سکتا ہے، نہ اپنے کپڑے تبدیل کر سکتا ہے، نہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، کہیں جا سکتا ہے، کچھ بھی تو نہیں کر سکتا، ہاں البتہ رو ضرور سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، آواز نکالنے کی صلاحیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس وقت بھی دی، بالکل یہی معاملہ بڑھاپے میں بھی ہوتا ہے، بڑھاپے میں جب انسان کی اللہ تعالیٰ باقی ساری نعمتیں لے لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو بڑھاپے میں کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ بوڑھے آدمی صاحب جو ہیں وہ آواز بھی نہیں نکال سکتے، جو بوڑھے صاحب ہوتے ہیں آواز ضرور نکال سکتے ہیں، باقی وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے عموماً بزرگوں کے ساتھ جو نوجوانوں کی آزمائش ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ خوب برا بھلا کہتے ہیں، رائٹ، خوب جو ہوتی ہیں وہ ڈیمانڈس کرتے ہیں زبان سے کرتے ہیں رائٹ، اور پھر جب ان کی ڈیمانڈس پوری نہیں ہوتی ہیں برا بھلا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہی بچے والی کیفیت کہ بچہ بھی جو ہے وہ آوازیں نکال سکتا ہے، بوڑھا بھی آوازیں نکال سکتا ہے، لیکن بچہ جس طرح سے کوئی کام نہیں کر سکتا اسی طریقے سے بوڑھا بھی کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو تدریجن جو ہے نا اللہ تعالیٰ پھر یہ نعمتیں بوڑھے سے لینا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس میں نا اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اگر ہماری زندگی اللہ تعالیٰ نے لمبی رکھی ہے تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، یہ ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جب آپ کوئی گاڑی خریدتے ہیں نا، تو جب آپ نئی گاڑی خریدتے ہیں تو اس کی ہر چیز صحیح فنکشن کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب وہ 20 سال پرانی ہو جاتی ہے، 30 سال پرانی ہو جاتی ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بغیر کوئی ایکسیڈنٹ ہوئے ہوئے، بغیر کوئی بظاہر کوئی مسئلہ ہوئے ہوئے، خود بخود اس کی چیزیں جو ہیں وہ یعنی بالآخر ٹوٹی پھوٹی شروع ہو جاتی ہیں، کام کرنی چھوڑ دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ جا کے جب مکینک کے پاس کہتے ہیں کہ جی میری اتنی اچھی گاڑی تھی تو اب اس کی یہ چیز کیوں نہیں چل رہی، تو آپ سے پوچھتا نا کہ جی کتنی پرانی گاڑی ہے، آپ بتا دیں یہ تو 35 ایئرس پرانا ماڈل۔ کہتے ہیں بھائی اللہ کے بندے 35 سال سے تم اس گاڑی کو استعمال کرو، اب اتنے سال کے بعد جو ہے کم از کم اس کی اگر کوئی چیز خراب ہو گئی ہے تو یہ تو اس کی عمر کا تقاضا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے بے شک علاج معالجہ جو ہے وہ اسباب کے درجے میں تو انسان کرتا رہتا ہے، سنت سمجھ کر کے کرے تاکہ اس کو ثواب بھی ملتا رہے، لیکن یہ ڈیمانڈ نہ کرے کہ اب وہ جوان جیسا بھلا چنگا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے اس کیفیت کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر کے نا اللہ سے راضی رہنا، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو بڑھاپا ہے، تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے بھی اس کے بارے میں لکھا کہ اس سے ایک آیت پہلے جو اللہ نے فرمایا نا کہ ہم مس کر دیتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ جو بڑھاپا ہوتا ہے تو یہ بھی تو تغیر اور مسخ ہی ہے نا، ٹھیک ہے؟ کہ انسان کی یہ نعمتیں جو ہوتی ہیں وہ مسخ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کم کم تھوڑی تھوڑی ہوتے 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 وہ مسخ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آنکھیں جو ہیں ابھی 1 سال پہلے تک یہ عاجز جو ہے وہ بغیر چشمے کے آسانی سے پڑھ لیتا تھا، اب چشمے کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، دھندلا ہو جاتا ہے سارا معاملہ۔ تو بھائی اب میں نے ڈاکٹر کے پاس جا کے پوچھا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی علاج ہے تو بتائیں، انہوں نے کہا آپ کی عمر اتنی ہو چکی ہے نا، اب اس عمر کے ساتھ تو قریب کی جو نظر ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بس اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، آپ چشمہ لگانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ زیادہ سے زیادہ آپ لینسز لگانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ تو عمر کا تقاضا ہے، اب کوئی بیٹھ کے رونا بیٹھا رونا شروع ہو جائے کہ جی او میری اتنی اچھی آنکھیں تھیں 6x6 تھیں جی، میں تو پائلٹ کے لیے منتخب ہوا تھا جی ڈی پائلٹ بننے کے لیے 6x6 کی، ٹھیک ہے؟ اب میری آنکھوں کو کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ بھائی آپ کی عمر کا تقاضا ہے، اتنے عرصے آپ نے آنکھوں کا استعمال کیا نا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں تو خراب ہونا ہے۔ تو اس وجہ سے نا یہ جو بڑھاپا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ انسان کی اکثر چیزیں جو ہیں وہ واپس لے لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ جو اس کی اپنی ذات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو واپس لینا ابھی ہم نے ڈسکس کر لیا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے ماحولیات کی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ واپس لینا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے کہ اکثر دیکھا کہ ایک والد جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک پیرنٹ زندہ ہوتا ہے، دوسرا پیرنٹ دنیا سے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جس بیوی کے ساتھ ساری زندگی گزاری تھی، اس کے ساتھ اپنے تھاٹ شیئر کرتے تھے، اس کے ساتھ جو ہے وہ چل جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ نرمی گرمی سب کچھ ہی چلتا تھا، اب بڑھاپے کے اندر وہ چلی گئی، اب وہ نہیں ہے موجود، ٹھیک ہے نا؟ یا بیوی کی طرف شوہر جو ہے اس کے ساتھ چلتی رہتی تھی، ایک مشغلہ تو رہتا تھا نا، ایک مصروفیت تو رہتی تھی نا، جیسی بھی تھی وہ اچھی تھی یا بری تھی، لیکن اب وہ چلا گیا تو اب جو ہے وہ اس کے بغیر زندگی گزارنی پڑی۔ پہلے جو تھے وہ بچے چھوٹے تھے، بچوں کے ساتھ مصروفیت رہتی تھی، ٹھیک ہے؟ کبھی ان کا ڈائپر چینج کر رہی ہیں جی، کبھی ان کو کھانا کھلا رہی ہے جی، کبھی ان کو کچھ کر رہی ہیں، کبھی ان کو کچھ، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے اندر ایک تکلیف ہوتی تھی، ایک جو ہے وہ مستقل کی ایک انوائرمنٹ تھی، لیکن اب وہ ختم ہو گئی، اب بچے بڑے ہو گئے، اب جو ہے وہ ان سے کہنا پڑتا ہے بیٹا آ کے میرے پاس بھی کبھی بیٹھ جایا کرو، ہے میرے پاس بھی کبھی جو ہے مجھ سے بھی بات کر لیا کرو، ٹھیک ہے؟ نہیں، اب وہ نہیں کر سکتے آپ سے بات، اب وہ بڑے ہو گئے، انہوں نے کالج بھی جانا ہے، یونیورسٹی بھی جانا ہے، انہوں نے جو ہے وہ جاب پر بھی جانا ہے، اور بڑے ہونے کے بعد پھر اس کے بعد ان کی شادی بھی ہونی ہے، رائٹ؟ شادی ہو جانے کے بعد ان کے پاس اور بھی کم ٹائم ہوگا آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ دن میں ایک دفعہ آ کر کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں بہت غنیمت کی بات ہے، اور اگر کہیں دور رہتے ہو تو پھر تو مہینے میں ایک دفعہ آ جائیں، ہفتے میں ایک دفعہ آ جائیں، غنیمت کی بات ہے۔ اب آپ ان سے وہ توقع نہیں رکھ سکتے جیسے کہ وہ چھوٹے تھے تب نہ توقع رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نا صرف انسان کی اپنی ذاتی صلاحیتوں کو واپس نہیں لیتا، اس کی ماحولیات کی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ واپس لے لیتے ہیں اس سے، یہ ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہتی ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو کہ ہمیشہ انسان کے پاس واپس رہتی ہے، ہمیشہ ان کے پاس انسان کے پاس موجود رہتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو جاؤ، کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو جائے، وہ کیا چیز ہے جی جو کہ کبھی بھی اس سے واپس نہیں ہوتی، کبھی بھی اس سے دور نہیں ہوتی، اعمال اس سے دور نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن ذرا اور تو میں نے چیز کا نام لیا تھا، لفظ استعمال کیا تھا، تو اللہ تعالی کا قرب، بے شک یہی حقیقت ہے، اللہ تعالی کا قرب یہ کبھی بھی اس سے دور نہیں ہوتا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ رگے جان سے بھی زیادہ قریب رہتے ہیں چاہے وہ کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو عقل کا استعمال کیا ہے، عقل کا استعمال یہ ہے کہ جب ہم جوان ہوں ہم اس وقت محنت کر کے اللہ کے ساتھ اپنا قرب، اس کا احساس بھی پیدا کر لیں اپنے اندر، ٹھیک ہے، اللہ کا جو قرب ہمارے ساتھ ہے ہم اس کا استحضار بھی پیدا کر لیں، ہم ذاکرین میں شامل ہو جائیں، ہم اللہ کو اللہ کے بندے بن جائیں، اگر ہم نے اپنی جوانی میں محنت کر لی نا، یہ چیز پھر ہمارے وجود کا حصہ بن جائے گی، یہ ہماری سیکنڈ نیچر بن جائے گی، اب ہم کتنے ہی بوڑھے ہو جائیں یہ چیز ہم سے کوئی نہیں چھینتا، کوئی نہیں چھین سکتا یہ، تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا جنہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا ہوتا ہے، ان کی جو ان کا جو بڑھاپا ہوتا ہے وہ صرف حسین نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے لیے بھی قیمتی بن جاتا ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی قیمتی بن جاتا ہے، اور جنہوں نے اپنی جوانی میں یہ کام نہیں کیا ہوتا ہے ان کا بڑھاپا ان کے اپنے لیے عذاب بن جاتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی مصیبت بن جاتا ہے، جنہوں نے یہ کام پہلے نہیں کیا ہوتا نا جوانی میں، جب ان کے پاس ساری صلاحیتیں تھیں، ان کی بینائی بھی تھی، سنوائی بھی تھی، سماعت بھی تھی، سب کچھ تھا ان کے پاس، ہاتھ پیر بھی سب پورا کا پورا کام کرتے تھے، اس وقت چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے اس قرب کا استحضار حاصل کر لیتے، رائٹ، نیکی کی عادت ڈال لیتے، ذکر کی عادت ڈال لیتے، تلاوت کی عادت ڈال لیتے، جیسے کہ کل بات ہوئی تھی کہ بچیوں کو قرآن حفظ کروانا چاہیے اگر ان میں صلاحیت نظر آتی ہے، یہ حفظ ان کو بڑھاپے میں کام آئے گا، تو صرف بچیوں کے ساتھ نہیں، یہ مردوں کے ساتھ بھی ہے کہ نیکی کاموں کی عادت جب جوانی میں پڑ جاتی ہے اب یہ بڑھاپے میں دور نہیں ہوتی، ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، ابھی کسی نے کسی کے بارے میں بتایا کہ بہت بڑی عمر ہے ان کی، 80 سال سے بھی شاید زیادہ ہو چکی ہوگی، ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہتے، حتیٰ کہ ان کا بیٹا یہ کہتا ہے، یہ شکایت کرتا ہے کہ ابا کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، ابا کے پاس بیٹھو، وہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا بس مجھے قرآن کی تلاوت کرنی، کتنی حسین یہ بڑھاپا ہے، کتنا حسین بڑھاپا ہے یہ، رائٹ، اپنے آخرت کے لیے کتنا ذخیرہ اکٹھا کر رہے ہیں، کتنا ذخیرہ اکٹھا کریں، ان کی یہ قرآن کی تلاوت صرف ان کو فائدہ نہیں دے رہی، ان کے پورے گھرانے کو فائدہ دے رہی ہے، رائٹ، ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، یہ بس ریپیٹ کر کے یہ آج ختم کرے گا، کہ ایک بزرگ کے بارے میں ان کے اولاد نے بتایا ہمارے حضرت کو کہ میرے والد صاحب عاشق قرآن تھے، تو حضرت نے کہا کہ بھائی ناشتہ تو ہم بعد میں کھائیں گے، پہلے آپ اپنے والد صاحب کے بارے میں بتائیں ہمیں، ہمیں بڑا شوق ہو گیا ان کے بارے میں معلوم کرنا کہ عاشق قرآن کے بارے میں معلوم کریں، تو انہوں نے بتایا کہ میرے والد صاحب کو کسی نے یہ کہہ دیا، کسی بزرگ نے ان کو یہ بات بتا دی کہ اگر تم روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرو گے اور 2 سال تک روزانہ ختم کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ قرآن کے فیض کو تمہاری نسلوں میں جاری فرما دیں گے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ کر لیا، ارادہ کر لیا، اب 2 سال تک سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، بیماری ہو، صحت ہو، روزانہ ایک قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرتے تھے، ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر، آج بھی کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایسا اللہ تعالیٰ نے واقعی فیض جاری کیا کہ ہمارے پورے خاندان میں، میرے والد صاحب کے پوتا پوتی، نانا، نواسا نواسی میں کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جس کی عمر 7 سال سے زیادہ ہو اور وہ حافظ قرآن نہ ہو، رائٹ، تو کسی بوڑھے کو کا اگر ایسے کوئی نیکی کا کام کر جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ صرف اس کی ذات کو نہیں دیتے بلکہ اس کے پورے خاندان کو دیتے ہیں، نسلوں کو دیتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اتنے بڑے نفع پہنچانے والے بن جائیں اپنی اولاد کے لیے، رائٹ؟ تو اس کے لیے ہمیں خود جو ہے وہ نیکی کے اوپر اپنے آپ کو لگا دینا چاہیے تاکہ دنیا بھی آسان ہو جائے، اللہ تعالیٰ آخرت تو یقینی طور پر ہمارے لیے آسان فرما دیں گے۔ لیکن اب ہم کیا کریں، ہم نے بھی بہت ٹائم ضائع کیا۔ بھائی جب ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے تو بند نہیں کیا نا، تو توبہ جو ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں، اور توبہ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی عظیم فضیلتیں رکھی ہیں، ٹھیک ہے؟ التائب حبیب اللہ، ٹھیک ہے، جس نے توبہ کی تو وہ اللہ تعالیٰ کا حبیب بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ یحب التوابین ویحب المتطہرین، تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دروازہ کھلا ہوا ہے سامنے، بس ہم نے توبہ کرنی ہے۔ تو ہم جو ہے وہ گناہوں سے جو بھی جیسی تیسی بھی گزری، ہم گناہوں سے توبہ کر لیں، اور ایسی توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں ہی کو ہماری نیکیوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو جب ساری زندگی کے گناہ جب زندگی کی نیکیاں بن جائیں گی، تو پھر ان نیکیوں کے پھر برکتیں بھی تو ہوتی ہیں نا، رائٹ؟ ان نیکیوں کے پھر اثرات بھی تو ہوتے ہیں۔ تو بھائی لوگوں نے تو ساری زندگی جو ہے وہ مشکل کر کر کے، محنتیں کر کر کے نیکیاں کریں، لیکن آپ اگر ایسی توبہ کر لیں تو ساری زندگی کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑی نیکی کرنے کے لیے، اور ویسی نیکیاں مل گئیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی کریمی اور رحیمی کے سامنے تو بھائی ہر چیز ہی پھر چھوٹی ہو جاتی ہے نا۔ تو پھر توبہ کے اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا ہے، تو کیوں نہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو اس سے زیادہ اور اچھا موقع کیا ہوگا۔ تو چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، ورنہ پھر ہم توبہ کے اوپر بھی کچھ بات کر کے پھر ختم کرتے ہیں، لیکن ان شاء اللہ پھر کل کی کلاس کے اندر ہم اگلی آیت سے بات شروع کریں گے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔